السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العلی العظیم. میلاد مبارک نبی اکرم، پیغمبر اعظم، رسول خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ولادت با سعادت سلالۂ نبوت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلات والسلام، آپ تمام حاضرین محترم، علماء گرامی، مہمانان محترم دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مومنین و تمام امت مسلمہ کو مبارکباد عرض ہے. اور جیسا کہ آپ متوجہ ہیں کہ یہ ایام مبارکہ و مقدسہ، ایام میلاد گرامی رسول اللہ، 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک امام امت، امام راحل، راہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایام وحدت مسلمین و وحدت امت اسلامی مقرر فرمائے ہیں. اس بنا پر کہ امت رسول اللہ کا ایک حصہ رسول اللہ کی میلاد 12 ربیع الاول کو سمجھتا ہے اور ایک حصہ 17 ربیع الاول کو، اور جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس امت کے اندر ہر معمولی سا اختلاف تفرقے کا باعث بن جاتا ہے، دشمنی و عداوت کا باعث بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ آ کر اختلاف کو فرقے میں اور تفرقے میں بدل دیتے ہیں، اور تفرقے کی آگ بھڑکا کر اس کے اوپر تیل چھڑکتے ہیں، اس کو ہوا دیتے ہیں، اور ایسا ویرانگر فتنہ قائم کر دیتے ہیں جس میں امت کا وجود جل جاتا ہے. ان فرقہ بازوں و فرقہ پرستوں و فرقہ سازوں کے برعکس رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسی اختلافی تاریخی اختلاف کو امت کی وحدت میں بدل دیا ہے. یہ ایک رہبر کی بصیرت اور ایک راہبر کی آگاہی اور فراست کی دلیل ہے جس کو خداوند تبارک و تعالی نے توفیق عنایت کی ہے کہ اس عصر میں اور اس زمانے میں امت رسول اللہ کو عزت و سربلندی تک پہنچائے. اور الحمدللہ آج یہ امت اس راہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے جو عزت و سربلندی کی طرف جا رہا ہے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے مومنین کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان و سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کی یہی رسول ہیں جنہیں خداوند تبارک و تعالی نے مبعوث کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا بہت عظیم احسان ہے مومنوں کے اوپر کہ خدا نے ان کے اندر اپنا نبی خاتم رسول اعظم مبعوث فرمائے ہیں، اور نبی کا کام ہے مومنوں کو اور امیین کو اور اس معاشرے کو اللہ کی نشانیاں بتانا، یتلو علیہم آیاتِ ویزکیہم، ان کا تزکیہ و تطہیر کرنا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. ان تین اعمال کے ذریعے اور تین طریقوں سے رسول اللہ نے ایک انقلاب برپا کرنا ہے، جس انقلاب کے لیے خداوند تعالیٰ نے جناب ختمی مرتبت کو مبعوث فرمایا ہے. وہ ذخیرہ الہی بقیت اللہ جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشریت کی ہدایت کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا، اور بعنوان خاتم الرسل مبعوث فرمایا، بشریت کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دینے کے لیے تشریف لائے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ جس ماحول میں اور جن حالات کے اندر رسول اللہ تشریف لائے، اس معاشرے میں مکہ معظمہ و مکہ کے ارد گرد اور اس وقت دیگر آبادیاں اور شہر کوچہ و دیار، اس ماحول کا نام قرآن نے ضلالت مبین رکھا ہے، کھلی و آشکارا گمراہی. قرآن کا فرمانا ہے کہ تم اس سے پہلے، رسول اللہ کی بعثت سے پہلے، کھلی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، غرق تھے. جو کچھ بھی اس وقت تھا لوگوں کے پاس، قرآن نے اس کا نام ضلالت رکھا ہے. لوگوں کی طرز زندگی کا نام قرآن نے ضلالت رکھا ہے. ان کی اس وقت کی سیاست کا نام قرآن نے ضلالت رکھا ہے. اس وقت سیاست تھی ان کی، قرآن کی زبان میں اس سیاست کا نام ضلالت مبین ہے. اس وقت سرداری تھی، حکومت تھی، اور ایسے افراد تھے جو اس معاشرے پر حکمرانی کر رہے تھے، ابو جہل و ابو لہب. ان کی حکومت و طرز حکمرانی کا نام قرآن نے ضلالت رکھا ہے. اس وقت لوگوں کا کام کاروبار تھا، لوٹ کھسوٹ سے پیسہ کماتے تھے، بتھا وصول کرتے تھے، اور اس معیشت کا نام قرآن نے ضلالت رکھا ہے. اس وقت ان کے پاس ثقافت تھی، رسم و رواج تھا، لیکن وہ سارا آبا کا بنایا ہوا تھا. انبیاء کی کوئی نشانی اس معاشرے میں موجود نہیں تھی. انبیاء کی تعلیمات کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم امی ہو. امی ان کو کہتے ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب نہ ہو، اللہ کا دین نہ ہو، اور انبیاء کی تعلیمات نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم امی تھے، اور امیوں کے پاس آبا کا دیا ہوا سب کچھ تھا، انبیاء کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں نظر آ رہا تھا. اور آبا نے تمہارے لیے وراثت میں جو کچھ بھی چھوڑا تھا، قرآن نے اس کا نام ضلالت مبین رکھا ہے. ان لوگوں کی زندگی ہر طریقے سے ضلالت مبین، حتیٰ وہ لوگ جو عبادتیں اس وقت کرتے تھے اور پابند تھے، اہل عبادت تھے، ان کی عبادت کا نام بھی قرآن نے ضلالت مبین رکھا ہے. چونکہ وہ عبادت کرتے تھے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی، بتوں کے سامنے سجدے کرتے، بتوں کے سامنے بندگی کرتے، بتوں کے سامنے حاجتیں پیش کرتے، بتوں کو اپنا خالق اور رب و رازق نعوذ باللہ مانتے، اور بتوں کے سامنے اظہار عقیدت و بندگی کرتے. اس عبادت کو بھی قرآن نے ضلالت کہا ہے. وہ لوگ ہر پہلو سے ضلالت کے اندر ڈوبے ہوئے اور غرق تھے. اس طرح سے ڈوبی ہوئی بشریت کو ضلالت سے نکالنے کے لیے، نجات کے لیے، ہدایت کے لیے ایک غیر معمولی ہستی کی ضرورت تھی. چونکہ معمولی انسان کے لیے یہ خطرہ تھا کہ وہ جب ضلالت زدہ معاشرے کے اندر آتا ہے تو اسی ضلالت کا حصہ بن جاتا ہے، خصوصاً جب ضلالت بڑی گہری ہو، ضلالت لوگوں کے اندر رچ بس گئی ہو، ضلالت لوگوں کا دین بن گئی ہو، اور ضلالت نے جب تقدس کا رنگ چڑھا لیا ہو، مقدس ہو جائے زلالت، اس لیے کہ یہ بت بڑے مقدس تھے۔ وہ یہ کہتے تھے ہمارے ماں باپ کو بے شک برا بھلا کہہ لو، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہیں کہنا۔ ان بتوں کا رنگ مقدس تھا، تقدس کے لبادے میں تھے۔ جب زلالت پہ تقدس کا رنگ چڑھ جائے، جب لوگوں کے دلوں میں گمراہی رچ بس جائے، جب گمراہی کو دل و جان سے لوگ مان لیں، قبول کر لیں، اور اس کو عین بندگی و اس کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوں، ایسی ملت کو معمولی لوگ نجات نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہ معمولی انسان جب اس قسم کی گندگی میں آتا ہے، ماحول میں آتا ہے، زلالت میں آتا ہے، وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ زلالت کے اندر کشش ہے، گمراہی میں کشش ہے، گمراہی کھینچتی ہے۔ آپ میں سے بہت ساروں کو تجربہ ہوگا، یہ زمین جو تالاب بن جاتی ہے، جس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور دلدل بن جاتی ہے، زمین پانی کے نیچے نرم ہو جاتی ہے، کوئی جانور یا کوئی انسان اگر اس میں چلا جائے، وہ زمین اس کو کھینچتی ہے، نیچے کی طرف کھینچتی ہے، وہ جتنا ہاتھ پاؤں مارتا ہے باہر آنے کے لیے، اور زیادہ اندر دھستا چلا جاتا ہے، ہر کوشش کے ذریعے اور مزید اندر چلا جاتا ہے۔ زلالت زدہ، گمراہی زدہ معاشرے کے اندر اگر معمولی انسان آ جائے، تھوڑی بہت مہارتیں سیکھ کر آ جائے، تقریر کرنا سیکھ کر آ جائے، مجلس پڑھنا سیکھ کر آ جائے، دو کتابیں پڑھ کر آ جائے، اور لوگوں کو تھوڑا سا سرگرم کرنے کا طریقہ اس کو آ جائے، جب زلالت زدہ قوم، گمراہ زدہ قوم، گمراہ قوم کے اندر آتا ہے، اس قوم کو گمراہی سے نہیں نکال سکتا، بلکہ قوم کی گمراہی کھینچ کر خود اس کو بھی گمراہی کے اندر ڈبو دیتی ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں، لوگوں کو زلالت سے نکالنا یہ غیر معمولی انسان کا کام ہے، غیر معمولی ہستی کا کام ہے۔ اور وہ ہستی، اس کا انتخاب، اس کا چناؤ خدا نے لوگوں کے سپرد نہیں کیا، چونکہ لوگ جب بھی چنتے ہیں اپنے جیسا چنتے ہیں، اور گمراہ جب چنتے ہیں تو اپنے سے بڑا گمراہ چن لیتے ہیں، جو انہیں گمراہی سے نکالتا نہیں بلکہ ان کی گمراہی کا امام اور پیشوا بن جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا کہ نجات کا نمائندہ میں نے چننا ہے، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ جس طرح ہستی میں نے دی ہے تمہیں، رزق میں نے دیا ہے تمہیں، وجود میں نے دیا ہے تمہیں، دین بھی میں نے دینا ہے، اور دین کا پیشوا بھی میں نے دینا ہے تمہیں۔ تم نے خود اگر چنا تو ابو جہل کو اپنا سردار چن لو گے، تم جاہل ہو، اور جاہل جب بھی چنے گا ابو جہل ہی چنے گا، جو جہالت کا باپ ہوتا ہے۔ گمراہ جب بھی چنتا ہے گمراہی کے باپ کو چنتا ہے، وہ گمراہی کا امام و پیشوا بن جاتا ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول کا انتخاب، نجات دینے والی ہستی کا انتخاب ان کے ذمہ نہیں رکھا، فرمایا ہو والذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الامیین رسولا، جس نے امیوں کی نجات کے لیے رسول مبعوث کیا ہے۔ مبعوث کرنا بھیجنے کو نہیں کہتے، یہ قرآنی الفاظ ہیں، بڑی دقت سے، خداوند کی حکمت سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عدالت سے چنے گئے الفاظ ہیں۔ قرآن کے الفاظ کسی تقریر کا حصہ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ لفاظی نہیں ہیں، کوئی شعر اور نظم نہیں ہے، کوئی رباعی اور قصیدہ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، اور سب کے سب علم خدا، حکمت خدا و مشیت خدا سے چنے گئے ہیں۔ نبی کو بھیجنے کے لیے اللہ نے جو لفظ انتخاب کیا، اس کا نام رکھا بعثا، بعثت۔ بعث بھیجنے کو نہیں کہتے، بلکہ عربی زبان میں بعث کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، اردو کی زبان میں اس کو بدلنا چاہیں، اردو کے کئی الفاظ مل کر شاید عربی کے اسے ایک لفظ کی ترجمانی کرنے پر قادر ہو جائیں۔ اگر کسی انسان کو صرف بھیجا جائے، اسے نہیں کہتے مبعوث انسان، بلکہ جس انسان کو تیار کیا جائے، تیار بھی کس کے لیے؟ زلالت سے ٹکرانے کے لیے، زلالت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، زلالت کے نظام کو نابود کرنے کے لیے۔ اگر آپ کسی گہری چیز کو، اگر ایک درخت، بہت بڑا درخت، یا ہیں مثلا بڑھ کے درخت، زیادہ عمر دراز ہوتی ہے، بڑے ہوتے ہیں، مسن ہوتے ہیں، اور جڑیں ان کی دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اگر آپ ایک دو آدمی بھیج دیں بڑھ کا درخت کھینچ کے اکھاڑ دیں، یہ نہیں اکھاڑ سکتے، ان کے بازو ٹوٹ جائیں گے لیکن بڑھ کا درخت نہیں نکل سکتا۔ اگر آپ 10 آدمی بھیج دیں، بڑھ کے درخت کو کھینچ کے نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ پورا محلہ بھیج دیں، بڑھ کے درخت کو نہیں اکھاڑ سکتے۔ آپ کہتے ہیں ہم کوئی گاڑی بھیجتے ہیں، موٹر سائیکل بھی اس کو نہیں اکھاڑ سکتا۔ آپ معمولی ٹریکٹر بھی بھیجیں، وہ بھی اس کو نہیں اکھاڑ سکتا، چونکہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اتنی گہری جڑیں ہیں کہ اس کی شاخوں سے بھی جڑیں نکل کے زمین میں جا رہی ہیں۔ اور بڑھ کا درخت جہاں اگ جائے، ایک دفعہ وہاں سے آسانی سے وہ نکلتا نہیں ہے، جڑیں دور دور تک پھیلا دیتا ہے۔ اس لیے خدا نے مختلف علاقوں میں بڑھ کا درخت بنایا ہے کہ گمراہی کے رسوخ کی نشانی آپ کو بتا دے کہ گمراہی جب کسی سرزمین پہ اگ آتی ہے تو بڑھ کے درخت کی طرح پرانی بھی ہو جاتی ہے، قدیمی بھی ہو جاتی ہے، مقدس بھی ہو جاتی ہے، پھیل بھی جاتی ہے، جڑیں بھی پھیلا لیتی ہے، شاخیں بھی پھیلا لیتی ہے۔ اس کو اکھاڑنے کے لیے ایک غیر معمولی مشینری کی ضرورت ہے جو آ کر ایک ہی ٹکر سے اس کو اکھاڑ کر، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے تاکہ یہ زمین خالی ہو جائے۔ زلالت اس سے بھی زیادہ گہری تھی، صدیوں سے راسخ زلالت کو اکھاڑنے کے لیے نبی اکرم کو مبعوث کیا گیا، یعنی تیار کیا گیا۔ تیار کرنے کے لیے صرف لباس کافی نہیں ہے، تیار کرنے کے لیے صرف جسم تیار کرنا ضروری نہیں، بلکہ تیار کرنے کے لیے ذہن بھی تیار کرنا ہے، دل بھی تیار کرنا ہے، ارادہ بھی تیار کرنا ہے، اتنا پختہ پر عزم بنانا ہے کہ جب تک زلالت ختم نہ ہو جائے یہ اپنا کام ترک نہ کرے۔ اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر ساری جاہلیت بھی اٹھ کر کھڑی ہو جائے، اس کے ارادے میں کوئی خلل نہ ڈال سکے، اس کے ارادے میں سستی نہ پیدا کر سکے۔ بس عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لیے تیاری مانا ہے، لیکن تیاری اس طرح کی کہ جب کسی کو اکسایا جائے، جب کسی کو بھڑکایا جائے، جب کسی کو تپایا جائے، جب کسی کو اٹھایا جائے، اتنا اس کو تپایا جائے کہ جا کر اس دیوار سے ٹکرا جائے اور اس کو پاش پاش کر دے۔ اللہ نے فرمایا ہو والذی، کہ زلالتوں سے نکالنے والوں کا انتخاب اللہ نے کرنا ہے۔ تم جس کو انتخاب کرو گے وہ زلالت کا امام ہو سکتا ہے، وہ ہدایت کا پیشوا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کا پیشوا اللہ نے بھیجنا ہے تمہارے لیے، آ کر اس نے مبعوث ہو کر آنا ہے۔ مبعوث انسان وہ نہیں ہوتا جو صرف درس پڑھ کر آ جائے، درس پڑھے ہوئے جب آتے ہیں ایک زلالت کی قوم میں، صرف درس پڑھ کر آ جاتے ہیں مدرسوں میں یا کسی مکتب کے پاس، کسی استاد کے پاس، صرف درس پڑھے ہوئے، جنہوں نے فقط درس پڑھا ہو، بڑا اچھا درس پڑھا ہو، بعض اوقات یہ زلالت ان کو اپنے اندر ننگل لیتی ہے، ان کو اپنے اندر ہڑپ کر دیتی ہے، ان کو اپنا حصہ بنا لیتی ہے اور ان کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ وہ شخص زلالت کا حصہ بننے سے رک جاتا ہے کہ جس نے درس فقط نہ پڑھا ہو بلکہ درس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اس کے اندر موجود ہو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے نبی کو درس وحی بھی دیا ہے اور میں نے نبی کو درد انسانیت بھی دیا ہے۔ وہ جو انسان کو میدان میں رکھتا ہے، وہ جو ابھارتا ہے، وہ جو بھڑکاتا ہے، وہ جو تپاتا ہے، وہ جو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ درد ہے انسان کا۔ اس لیے درد مند وہ نبی جس کے دل میں خدا نے انسانیت کا درد، دین کا درد، ملت کا درد، اسلام کا درد، الہی درد پیدا کر دیا، وہ بن جاتا ہے پیشوا دین کا، وہ آ کر زلالت سے ٹکراتا ہے، ورنہ درس پڑے ہوئے زلالت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ کے زمانے کی مثال دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، امام خمینی نے بھی درس پڑھا، دوسروں نے بھی درس پڑھا، سب نے درس پڑھا، صدیوں تک درس پڑے ہوئے شہنشاہیت کے ضمن میں رہتے رہے، شاہ کے ساتھ رہے، درباروں میں ملازمت کرتے رہے اور سرداروں کے ساتھ جڑے رہے، چونکہ فقط درس پڑا ہوا تھا، کسی میں جرت نہیں ہوئی شہنشاہ سے ٹکرا جائے۔ ایک رہبر آیا جس نے درس وہی پڑھا جو دوسروں نے پڑھا تھا، لیکن اس کے اندر خدا نے درد بھی پیدا کر دیا۔ جب درد آ جاتا ہے تو وہ شہنشاہیت کو مانتا نہیں، اس سے ٹکرا جاتا ہے، اس کا حصہ نہیں بنتا، دربار میں نوکری نہیں لیتا، شاہ کے پرستاروں میں سے نہیں بنتا، تاغوت کے ملازموں میں سے نہیں بنتا، بلکہ اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ خدا درد پیدا کرتا ہے، پھر وہ جا کر اس زلالت کے نظام سے ٹکراتا ہے۔ نبی اکرم آئے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا نبی کو، اے نبی جہاں پر آپ جا رہے ہیں زلالت ہے، لوگوں کے اندر زلالت، گھروں کے اندر زلالت، سیاست کے اندر زلالت، حکمرانوں کے اندر زلالت، منڈی کے اندر زلالت، بازار کے اندر زلالت، بت خانوں کے اندر زلالت، حتیٰ یہ زلالت اپنی اٹھا کے کعبے کے اندر بھی لے گئے ہیں، بتوں کو کعبے کے اندر لے گئے، ان کے ہر کام کے اندر گمراہی و زلالت ہے، اور نبی نے اس زلالت سے محفوظ رہنا ہے۔ محفوظ رہنے کے لیے خدا نے نبی کو مقام عصمت عطا کیا ہے، وہ مقام عصمت کہ جس پر زلالت اپنا اثر نہ کر سکے، نہ زلالت کی پیشکش اثر کر سکے، نہ زلالت کی دھمکی اثر کر سکے، نہ زلالت کی کوئی آفر اس پر اثر کر سکے۔ نبی اکرم جب آئے اور آ کر اس زلالت کے خلاف آواز اٹھائی، زلالت کی طرف سے پیشکش آئی کہ جناب ابو طالب کو طلب کیا گیا، اسی زلالت کے حکمرانوں نے، ابو جہل و ابو لہب نے اور ابو سفیان نے، اور بلا کر کہا، اے ابو طالب بتا تیرا بھتیجا کیا چاہتا ہے؟ آیا زمین چاہتا ہے؟ ہم ساری زمین اس کے نام کر دیتے ہیں۔ قبیلوں کی سرداری چاہتا ہے؟ ہم تمام قبائل کا سردار اس کو بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ خوبصورت عورتیں چاہتا ہے تو ہم عرب کی خوبصورت ترین عورتیں لا کر اس کے عقد میں قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ بھی قوم کے اندر آ کر بعض اوقات قوم کے لیے نام اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ساری دنیا سمجھتی ہے کہ مرثیے قوم کے پڑھتے ہیں اور مفادات ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ مکہ کے سرداروں نے یہ سمجھا کہ یہ نبی باتیں اللہ کی کرتا ہے لیکن شاید اپنے مفادات رکھتا ہے، اگر اس کو زمین دے دے تو چپ ہو جائے، اگر اس کو مقام دے دے شاید چپ ہو جائے، اگر اس کو عورت دے دے شاید چپ ہو جائے۔ اور پھر جب یہ پیغام پہنچتا ہے اس نبی مبعوث کے پاس تو جواب کیا دیتے ہیں؟ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، اور اگر یہ مکہ کے سارے پہاڑ یہ سونا بن جائے اور یہ سارا مجھے دے دیا جائے، اللہ کی قسم پھر بھی اللہ کے پیغام سے دست بردار نہیں ہوں گا۔ پھر بھی زلالت کے نظام سے ٹکرانے سے دست بردار نہیں ہوں گا، میں نہیں آیا زلالت کا حصہ بننے کے لیے، معصوم ہوں، مقام عصمت پر فائز ہوں۔ توجہ فرمائیں، ہم نے بہت معمولی عصمت ہمیں بتائی گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس پر گندی نالی کے چھینٹے نہ پڑیں، معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو وضو و طہارت کے مسائل میں مبتلا نہیں ہوتا ہم انسانوں کی طرح، کہ عموماً ممبروں سے یہی عصمت پیش کی جاتی ہے۔ نہ عزیز من، جس کو قوموں کا امام بنایا جاتا ہے اس کے اندر رہنماؤں والی عصمت رکھی جاتی ہے کہ وہ زلالت کے نظام کی طرف رجحان بھی پیدا نہیں کرتا، اس کے اندر خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی۔ پیشکش کی گئی، اے رسول سرداری بھی دیتے ہیں، زمین بھی دیتے ہیں، زن بھی دیتے ہیں، زر بھی دیتے ہیں، زمین بھی دیتے ہیں۔ زن، زر اور زمین بڑے بڑوں کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہیں، بڑے بڑوں کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد آفر کی گئی، اے نبی ہم اس مکہ کے اندر اختلاف نہیں چاہتے، آپ آئے ہو اپنا نظریہ لے کر، ٹھیک ہے آپ بھی اپنی بات کرو، ہم بھی اپنی بات کرتے ہیں، لیکن آپس میں مل جل کے رہتے ہیں، اتحاد و اتفاق سے رہتے ہیں، وحدت، مشرکانہ وحدت کا وحدت کرتے ہیں، آپس میں اتحاد کرتے ہیں۔ اتحاد یہ ہے کہ ہمارا دفتر ہے آپ کا بھی دفتر ہے، ہماری بھی عبادت گاہ ہے آپ کی بھی عبادت گاہ ہے، ہمارا بھی معبود ہے آپ کا بھی معبود ہے. کچھ دن آپ ہماری عبادت گاہ میں آیا کریں، کچھ دن ہم آپ کی عبادت گاہ میں آیا کریں. کچھ دن ہمارے ہاں میٹنگ ہوگی، کچھ دن آپ کے ہاں میٹنگ ہوگی، اور اس طرح اس شہر کے اندر اور اس ملک و مملکت کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا برقرار ہو جائے گی. لیکن اس وقت آیت قرآن اتری، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی اعلان کر دے، ان کافروں کو کہہ دے، لا اعبد ما تعبدون، میں جس معبود کی بندگی کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، اور جس کی تم بندگی کرتے ہو میں اس کی بندگی نہیں کرتا. لکم دینکم ولی دین، ہر آفر کر کے دیکھ لی، اقتدار پیش کیا، دیکھا پھر بھی نہیں اترتا، دام میں نہیں آتا. زمین پیش کی، دام میں نہیں اترتا. زن پیش کی، دام میں نہیں اترتا. پھر آ کر وحدت کا جھانسا دیا کہ ہم کچھ دن آپ کے ہاں، کچھ دن آپ ہمارے ہاں. فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کیا فرما رہے ہیں؟ میں ضلالت کا جز بننے نہیں آیا، میں ضلالت کو جڑ سے اکھاڑنے آیا ہوں، میں گمراہی کو سیراب کرنے نہیں آیا، گمراہی کا ساتھ دینے نہیں آیا، گمراہی کے ساتھ سمجھوتے کے لیے نہیں آیا، گمراہی کے ساتھ اتحاد و وحدت کے لیے نہیں آیا. میں نبی ہوں مبعوث، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے. تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، اے رسول معلوم نہیں یاد ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھولا، اور سینہ کھول کر اس سینے کے اندر جہاں پر کائنات کے اسرار رکھے، وہاں پر اس سینے کے اندر ہم نے درد دین بھی رکھ دیا، درد انسانیت بھی رکھ دیا، درد بشریت بھی رکھ دیا. میں نجات دہندہ ہوں، نجات دینے آیا ہوں. نجات کے لیے جب کسی کو نجات دی جاتی ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح کوئی جوہر میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو نجات دینے کے لیے پہلے جوہر میں چھلانگ لگانا پڑتی ہے، پہلے جوہر میں کودو، کود کے پھر جو ڈوب رہا ہے اس کو باہر لے آؤ. یہ نجات اگر کسی کو دے بھی دی تم نے، تو کل انتظار میں رہو، یہی بیٹھے رہو، جب تک جوہر موجود ہے لوگ ڈوبتے رہیں گے، اور جب تک لوگ ڈوبتے رہیں گے تمہیں بار بار گندے جوہر میں غوطہ لگانا پڑے گا، اور ہر غوطے میں یہ گندگی تمہارے اندر بھی جائے گی، ہر غوطے میں گندگی تمہارے جسم پر بھی جائے گی، تمہارے منہ میں بھی جائے گی، تمہارے کانوں میں بھی جائے گی، تمہاری ناک میں بھی جائے گی، تمہارے پورے جسے میں جائے گی. اور جب جوہر سے باہر نکلو گے تو جوہر میں خوشبو نہیں، تمہارے اندر بدبو ہوگی. اگر چاہتے ہو نہ آج کوئی ڈوبے، نہ کل کوئی ڈوبے، نہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ڈوبے، گندے جوہر کا خشک کر دو، جڑ سے اکھاڑ کر اس کو فقط بھی ویران کر کے یہاں پر طیب و طاہر سیرابی کا ماحول بنا دو. میں آیا ہوں ان گندے جوہروں کو خشک کرنے کے لیے، ان کو نابود کرنے کے لیے، اس ضلالت کے میدان کو ختم کرنے کے لیے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے. جو بھی ضلالت کے نظام کا حصہ ہوگا، میں آیا ہوں اس کے ارکان کو گرانے کے لیے. گرانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، جو مضبوط چیز ہوتی ہے اس کو گرانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور نبی تنہا ہے، اکیلا نبی آئے اور آ کر صدیوں سے راسخ ضلالت اور جہالت کے نظام سے ٹکرائے، ٹکرانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. اسی طاقت کا نام خدا نے رکھا ہے ہو الذی بعثا. یہ طاقت باہر سے نہیں، بلکہ یہ ہم نے نبی کے اندر ڈال دی ہے. یہ طاقت نبی کے وجود میں ہے، یہ طاقت نبی کے دل میں ہے، یہ طاقت نبی کے قلب نورانی میں ہے. ہم نے اس دل کو بھر دیا ہے ایمان کی طاقت سے، توحید کی طاقت سے، لا الہ الا اللہ کی طاقت سے. ہم نے اس نبی کے دل کو طاقتور بنا دیا ہے، اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ ساری دنیا بھی مل کر اس کے مقابلے میں آ جائے، یہ اب ان سے ڈرے گا نہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا، نہ لالچ اس کو پیچھے ہٹائے گی نہ خوف اس کو پیچھے ہٹائے گا. اور نبی اکرم آئے میدان کے اندر تنے تنہا اللہ کا پیغام آ کر سنایا. عزیزان بڑا آسان تھا, نبی اکرم آتے اور آ کر اپنی بات کو پنہان رکھتے اور انہیں یہ کہتے کہ مجھے بھی اس سسٹم کا حصہ بناؤ, میں بھی تمہارے اندر جاؤں, مجھے بھی کسی کونسل کا رکن بناؤ. پھر ان کے اندر بیٹھ کر اور مختلف میٹنگز میں اپنی بات کر کے اور آہستہ آہستہ ایک لمبے منصوبے کے تحت ہدایت کرتے. نہ, پیغمبر اکرم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں اللہ کا نبی آیا ہوں, اللہ کا پیغمبر آیا ہوں اور مجھے کہا گیا ہے کہ جس معاشرے میں جا رہے ہو وہ ضلالت مبین میں ڈوبا ہوا ہے, اس کو ہدایت تک لانا ہے. اور وہاں امی رہتے ہیں, امی جو انبیاء کی تعلیم سے نابلد ہیں, انبیاء کی تعلیم سے لا تعلق ہیں, انہیں آبا کا سب کچھ معلوم ہے, آبا کی باتیں جزیات کے ساتھ, آبا کی باتیں تفصیلات کے ساتھ, آبا کی باتیں بڑی ڈیٹیل میں موجود ہیں, لیکن انبیاء کی باتیں یاد نہیں ان کو. یہ امی ہیں, اے رسول ان کو نجات دینی ہے. رسول اللہ نے نجات دی, امیوں سے امت بنا دی اور ضلالت میں ڈوبے ہوئے کو ہدایت میں پہنچا دیا, دلدل میں غرق شدوں کو نجات عطا کر دی, ظلمات کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو نورانی بنا دیا اور ربانی بنا دیا. اور یہی لوگ جن کو ایک دن قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم امی ہو, اب رسول اللہ کے انقلاب کے نتیجے میں تم امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے اندر بنائے گئے ہو, اٹھائے گئے ہو, اب بہترین امت ہو تم. لیکن قرآن اس امت کو خطاب کر رہا ہے, اب جبکہ انقلاب نبی کے نتیجے میں تم امت بن گئے, ایک اور انقلاب تمہارے خطرے کے طور پر, تمہیں اس راہ سے ہٹانے کے لیے ایک انقلاب دیگر تمہاری کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک اور انقلاب جو تمہیں دوبارہ ضلالت کی طرف لوٹائے گا, اس کا نام قرآن رکھتا ہے انقلاب عقبی. ضلالت سے نکال کر ہدایت میں لانا یہ انقلاب نبوی ہے, اور ہدایت سے واپس پلٹا کر ضلالت میں لے جانا, گمراہی میں لے جانا, قرآن فرما رہا ہے یہ انقلاب عقبی ہے. سورہ آل عمران میں آیہ 144 کے اندر اللہ تعالیٰ کا سوال ہے تمام ان لوگوں سے جو رسول اللہ کے بعد موجود ہیں. ہم آج اس بستی میں, وہ مومنین کی اس آبادی میں, اور اس مجلس مقدس و اس روز مقدس, روز میلاد رسول اللہ, جشن میلاد رسول اللہ میں شریک تمام مومنین سب کے سب, مجھ طالب علم سمیت سب کے سب, ہم آج اس سوال کے جواب کے لیے, یہ سوال ہم سے جواب مانگ رہے ہیں اور جواب کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں, کیا جواب دیں. قرآن پوچھ رہا ہے, اللہ کا سوال ہے, اور جب تک جواب دو گے نہیں دستبردار نہیں ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ رسول دیگر رسول کی طرح ایک دن آئیں گے اور آ کر گزر جائیں گے دنیا سے, یہ رسول بھی گزر جائیں گے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, یہ ہستی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یہ دیگر انبیاء کی طرح آئے ہیں اور یہ بھی گزر جائیں گے, یہ رسول ہیں اور دیگر رسول کی طرح یہ بھی آ کر گزر جائیں گے. قد خلت من قبلہ الرسل افئن ماتا او قتلا, یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم واپس انقلاب کرو گے, پلٹ جاؤ گے اپنی عقبی حالت پر, اسی حالت پر جس سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا تھا, یعنی امیت میں واپس چلے جاؤ گے, امت کا پیکر توڑ دو گے اور ہدایت کو چھوڑ دو گے اور دوبارہ اسی ضلالت کی طرف چلے جاؤ گے. قرآن سوال کر رہا ہے ہر اس شخص سے جو رسول اللہ کے بعد آ رہا ہے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے تمہیں رسول اللہ کے بعد, انقلاب نبوی کو لے کر آگے بڑھنا ہے یا انقلاب عقبی کر کے دوبارہ ضلالت کے نظام میں جانا ہے. صرف ان علامتوں کو دیکھ کر آج کا انسان, آج کا پیرو نبی, آج کا شیعہ و سنی یہ جواب دے. اللہ پوچھ رہا ہے, قرآن پوچھ رہا ہے, بتا نبی کے بعد کیا کرنا ہے تو نے. اف ان ماتا او قتل, یہ نبی جب وفات پا جائے یا شہید ہو جائے, تو نے انقلاب عقبی کرنا ہے یا انقلاب نبوی لے کر آگے بڑھنا ہے؟ اگر انقلاب نبوی پر آگے بڑھنا ہے تو پھر آج ساری دنیا پر نبی کا نظام ہونا چاہیے، کہیں ابو جہل و ابو لہب نظر نہ آئے، کسی جگہ پر بھی جاہلیت نظر نہ آئے، کسی جگہ پر بھی وہ آثار نظر نہ آئے جسے قرآن ضلالت مبین کہتا ہے۔ تو اپنی ملک کو دیکھ، اپنی مملکت کو دیکھ، اپنے شہر کو دیکھ، اپنی مملکت و نظام کو دیکھ، تیرے نظام میں نبی کی کون سی چیز ہے؟ سوائے نعتوں کے روز جشن رسول، سوائے عقیدت نبی کے روز جشن رسول، بتا اس ملک کی عدالتوں میں نبی کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس ملک کے ایوانوں میں سیاست نبی کی ہے، اس ملک کے تخت پر نبی کا جانشین بیٹھا ہوا ہے، آپ بتا اس ملک کے تعلیمی اداروں میں نبی کا نظام تعلیم ہے، اس ملک کے کوچہ و بازار میں نبی کا ماحول ہے، کہاں نبی کا نظام ہے تاکہ تو یہ کہہ سکے کہ میں بعد از نبی راہ نبی پہ جا رہا ہوں؟ کون سی چیز انقلاب نبوی کی دکھانے کے لیے موجود ہے؟ اہل پاکستان جو رسومات پہ لڑ رہے ہو، امت نبی جو تقسیم ہو گئی ہے، جس کو لڑایا جا رہا ہے، جس کے اندر فتنے آگ لگا دی گئی ہے، زمانہ ضلالت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس میں فتنے جلدی پھیلتے ہیں، بہت آسانی سے لوگوں کے اندر فتنہ پھیلایا جاتا ہے، فتنے کے امام ماہرین بڑی آسانی سے امت کے اندر فتنے پھیلا دیتے ہیں، اور لوگ بڑی آسانی سے فتنوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہدایت اور ضلالت میں ایک فرق فتنوں کو ماننا اور فتنوں کا انکار ہے۔ جو قوم فتنوں کا انکار کر دے اور فتنوں میں غرق نہ ہو، فتنوں کو قبول نہ کرے، وہ یقین جان لے کہ راہ نبی پر جا رہی ہے۔ لیکن جس ملت کے اندر فتنے جلدی پھیل جاتے ہیں اور وہ فتنہ گروں کی بات کو مان لیتی ہے، وہ یقین جان لے کہ ضلالت کے اندر موجود ہے۔ آج آیا اس مملکت کے اندر اور اس امت کے اندر فتنہ پھیلانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ سب سے آسان کام فتنہ پھیلانا ہے، سب سے آسان کام۔ 5 منٹ لگتے ہیں فتنہ پھیلانے میں اور 50 سال لگتے ہیں فتنہ ختم کرنے میں۔ 5 منٹ میں فتنہ پھیلتا ہے اور 50 سال میں فتنہ کنٹرول ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے ضلالت کے نظام کی۔ نہج البلاغہ میں یہ کتاب آ گئی ہے، الحمدللہ آپ کے پاس شاید موجود ہوگی، فتنہ آخر الزمان، امیر المومنین کے خطبے کی تفسیر ہے، جس میں امیر المومنین نے، علی علیہ السلام نے اس زمانے کے لیے، آخر الزمان کے لیے ایک فتنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ یہ عجیب اخبار میں سے ہے، عجیب پیشن گوئیوں میں سے ہے امیر المومنین کی، کہ صدیوں بعد آنے والے فتنے کی پیشن گوئی کی، جو لفظ بلفظ وہ فتنہ آج پورا ہو چکا ہے، وجود میں آ گیا ہے۔ نہج البلاغہ گواہی دے رہا ہے، نہج البلاغہ کا خطبہ گواہی دے رہا ہے کہ خدا نے، نبی نے اپنے بعد تمہارے لیے امام ہدایت مقرر کیا تھا۔ نبی نے کہا تھا اے لوگو، امام چننا تمہارا کام نہیں ہے، یہ غلطی کبھی بھی نہ کرنا، نہ ابھی کرنا، نہ 1400 سال بعد کرنا۔ جب بھی تمہیں چناؤ کی دعوت دی جائے تو کہہ دینا کہ ہادی اللہ نے چننا ہے، ہمارا کام اس کی اطاعت کرنا ہے، ہمارا کام اس ہادی کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن اگر تم چناؤ میں غرق ہو گئے تو پھر وہ چنو گے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ عموماً جب پاکستان میں خصوصاً گوشت خریدنے کے لیے، گھر میں پکانا ہے، گوشت پکانا ہے، گوشت خریدنے کے لیے بچے کو نہیں بھیجتے، عورتوں کو بھی نہیں بھیجتے، جوانوں کو بھی نہیں بھیجتے، کیونکہ ان کو تجربہ نہیں ہے۔ قصائی بڑا ماہر ہے اور گوشت خریدنے والا نا تجربہ کار ہے، لہذا گھر کا دانا ترین آدمی، سمجھدار ترین آدمی، تجربہ کار ترین آدمی اگر اپنے گھر میں نہ ہو تو برادری میں، رشتہ دار میں، پڑوس میں کہتے ہیں بھائی ہمارے میاں کو یا ہمارے مرد کو عقل نہیں ہے, وہ صحیح گوشت نہیں خرید سکتا, آپ مہربانی کریں آپ اچھا گوشت لا سکتے ہیں. یہ چلا جاتا ہے دانا ترین انسان گوشت خریدنے کے لیے, توجہ کرنا. باقیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں تجربہ نہیں ہے, تمہیں عقل نہیں ہے, تمہیں سینس نہیں ہے, تم نہیں خرید سکتے. تجربہ کار ترین, دانا ترین, سمجھدار ترین, اس کو کہتے ہیں جو جا کر گوشت لے کر آؤ. خوب جاتا ہے, جا کر قصائی سمجھ جاتا ہے کہ یہ چالاک آدمی ہے, جا کر اس کو باتوں میں لگا لیتا ہے کہ خبریں سنیے آج کیا خبریں تھیں, آج پتہ چلا دھماکہ ہوا ہے, فلاں نے دھماکہ کیا. اب یہ دانا لگ جاتا ہے سیاسی تبصرے میں, اور قصائی اتنے میں وہ چھچڑے سارے جمع کر کے اوپر بوٹی رکھ کے نیچے چھچڑے رکھ کے سارے اس کو تول کے دے دیتا ہے. دانا خوشی خوشی تھیلی اٹھا کر گھر میں آتا ہے کہ دانا ترین فرد خاندان کا گوشت انتخاب کر کے لایا ہے. جب لاتا ہے بیوی کے سامنے, وہ کھولتی ہے تھیلی, کھولتی ہے اندر سے سارے چھچڑے نکلتے ہیں, اور وہ پھر اس کو کیا کہتی ہے کہ فٹے منہ, تو گوشت نہیں خرید سکتا, تجھے یہ نہیں پتا چھچڑے اور گوشت میں کیا فرق ہے, تو یہ دانا ترین ہے, سب سے زیادہ سمجھدار ہے, اور تو یہ تمیز نہیں رکھتا کہ گوشت اور چھچڑے میں کیا فرق ہے, یہ نہیں چن سکتا, تو انتخاب نہیں کر سکتا, تجھے دھوکا دیا جا سکتا ہے, تو اس کو کیسے حق دیا جا سکتا ہے کہ امت کا رہنما اور حکمران چنے. یہ اس کو کیسے حق دیا جا سکتا ہے, یہ اللہ نے چننا ہے, ہر دور کے لیے اللہ نے چننا ہے. وہ زمانہ رسالت کا ہو, حاکم اللہ کا ہوگا, وہ زمانہ بعد از رسول کا ہو, حاکم اللہ کا ہوگا, وہ زمانہ غیبت کبریٰ کا ہو, حاکم اللہ کا ہوگا. یہ شوق تمہیں ستائے تو سمجھ جانا کہ یہ کہیں اور سے ندا, کہیں اور سے آ رہی ہے, یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہے. عزیزان, خداوند تبارک و تعالی نے نبی کو چنا, اور نبی کے بعد امت کی ہدایت کے لیے انتظام کیا, اہتمام کیا, نظام مقرر کیا, اور دے کر تکمیل دین کی آیت پڑھ کر رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن قرآن پوچھ رہا ہے, اے ہدایت پہ بیٹھی ہوئی خیر امت, نبی کے بعد کیا کرنا ہے تو نے, آیا واپس پلٹ جانا ہے یا رائے نبی کو جاری رکھنا ہے؟ رائے نبی جاری رکھنے کے لیے نظام نبی کا چاہیے, سسٹم نبی کا چاہیے, احکام نبی کے چاہیے, عدالتیں نبی کی چاہیے, تعلیم نبی کی چاہیے, فوج نبی کی چاہیے, حکومت نبی کی چاہیے, آئین نبی کا چاہیے, ثقافت نبی کی چاہیے, کلچر نبی کا چاہیے, طور طریقہ نبی کا چاہیے, ہر چیز جو نبی چھوڑ کر گئے ہیں وہ چاہیے, اور نبی بتا کر گئے ہیں. اگر میرا نظام دیکھنا ہے تو سن لو میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب اور اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں. خبردار, عقب نشینی نہیں کرنا, آل کو اور عترت کو اور قرآن کو سنبھال کے رکھنا, تمسک کرنا. تمسک ان کے پڑھنے کو نہیں کہتے, حفظ کرنے کو تمسک نہیں کہتے. اگر قرآن و عترت سے تمسک ہوتا, اس مملکت کی ہر چیز قرآن و عترت کے ساتھ مطابقت رکھتی. قرآن و عترت ہم نے پڑھا, ذکر کیا, قرآن کو قاری ملے, عترت کو ذاکر ملے, خطیب ملے, اور ہم نے قرآن کی قرآت پر اور عترت کے ذکر پر اکتفا کر لیا, نظام دوسرے لے کر چلے گئے. ایک کام ممکن ہے آپ کے ساتھ ہوا ہو, خدا نہ کرے ہو, بس اوقات آپ کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے کبھی, لوگ خریدتے ہیں, موٹر سائیکل خریدی کسی نے چوری کر لی, گاڑی خریدی کسی نے چوری کر لی, کہتے ہیں کسی کی گاڑی چوری ہو گئی, لوگ شور مچانے لگے کہ گاڑی چوری ہو گئی. اس نے لوگوں سے کہا, بھائی شور کیوں مچاتے ہو آپ, گاڑی میری تھی, میں پریشان نہیں ہوں, تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہا پرواہ نہیں ہے, یہ اگر گاڑی لے گیا تو لے جانے دو, کاغذات تو میرے پاس ہیں گاڑی کے. وہ خوش تھا اس بات پر کہ کاغذات, گاڑی وہ لے گیا, کاغذات اس کے پاس ہیں. اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے جو کاغذات پہ خوش ہے, کہتے ہیں گاڑی لے گئے ہیں تو لے جانے دو, کاغذات میرے پاس موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں بے وقوف, اس کو کہتے ہیں سادہ لو، اس کو کہتے ہیں احمق. عزیزان آج نظام آپ کی مملکت کا و پوری امت کا نظام آپ کے پاس نہیں ہے، اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اپنی زندگی کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، نہ مملکت آپ کے پاس، نہ ریاست آپ کے پاس، نہ ملک آپ کے پاس، نہ عدالت آپ کے پاس، نہ تعلیم آپ کے پاس، کوئی شعبہ آپ کی زندگی کا آپ کے پاس نہیں. صرف کیا ہے آپ کے پاس ہے؟ کاغذات آپ کے پاس ہیں، حدیثیں ہمارے پاس ہیں، کتابیں ہمارے پاس ہیں. اب کاغذات اپنے پاس رکھ کے کیا کرو گے؟ گاڑی تو لے گئے تمہاری، نظام تو لے گئے تمہارا، اختیار دوسروں کے پاس ہے، کاغذات تمہارے پاس ہیں. یہ کاغذات روز آ کے سٹیج پہ دکھاتے ہیں، یہ فرقہ اس فرقے کے خلاف حدیثیں، وہ فرقہ اس خلاف کے حدیثیں. یہ حدیثیں ایک دوسرے پر کوڑے برسانے کے لیے نہیں تھی، یہ در حقیقت سندیں ہیں نظام نبی کے لیے. یہ سندیں تھیں نظام نبی کے لیے. آج ہم کیا جواب رکھتے ہیں اس آیت کریمہ کا؟ اف ان مات او قتل انقلاب تم علی اعقابکم. یہ نبی اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، تم نے راہ نبی جاری رکھنا ہے یا انقلاب عقبی کرنا ہے، واپس پلٹ جانا ہے؟ اپنا زمانہ دیکھ کر جواب بڑا روشن ہے. جس کو آج یہ گمان ہے کہ میں چونکہ تذکرہ و نعت نبی کی پڑھتا ہوں، جشن نبی کا کرتا ہوں، میں راہ نبی پر ہوں، وہ یقین جان لے کہ راہ نبی پر وہ نہیں جو صرف عقیدت و نعت رکھتا ہے، راہ نبی پر وہ ہے جو نظام نبی بھی رکھتا ہے، جو زلالت کے نظام میں رہ کر نعتیں و عقیدتیں پڑھ رہا ہو، اختیار سارا زلالت کے پاس ہو، وہ راہ نبی پر نہیں ہے، انقلاب عقبی میں ہے. عزیزان نبی کا طریقہ انقلاب ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا. زلالت ختم کرنا انقلاب سے ختم ہو سکتی ہے، جس کو قرآن نے بعثت کہا ہے. نبی اکرم کا انقلاب حقیقی انقلاب ہے، زلالت کو جڑ سے اکھاڑنا اور اس کی جگہ پر نیا نظام لے کر آنا. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زلالت کو اکھاڑ کر وہی پھینک سکتا ہے جس کو خدا نے مبعوث کیا ہو، جس کو اللہ نے منسوب کیا ہو. لیکن جو دور سے ہی دانت تیز کر کے آیا ہو کہ اس زلالت کا ایک بڑا حصہ میں نے حاصل کرنا ہے، جو زلالت کے اوپر رال ٹپکا رہا ہو، جو دعائیں مانگتا ہو، نماز پڑھ کر دعا مانگتا ہو، خدایا اس زلالت کا ایک حصہ مجھے بھی دے دے، یہ زلالت کا ایک بنڈل مجھے بھی دے دے، ہماری دعائیں یہی ہوتی ہیں، اس زلالت کا ایک حصہ مجھے بھی دے دے، وہ اس زلالت کو ختم نہیں کر سکتے، ہدایت کا نظام وہ نہیں لا سکتے جو زلالت کے حصہ بننے پر سارا اصرار کریں. انقلاب، انقلاب نبی کی ضرورت ہے. انقلاب نبی اس وقت آگے بڑھتا ہے جب اسی طاقت کے ساتھ جس کے ساتھ نبی نے شروع کیا تھا، اسی طاقت کے ساتھ آج بھی نظام زلالت کو ٹکرائے اور نظام زلالت کو ختم کرے. زلالت سے بھیک نہ مانگے، زلالت سے سوال نہ کرے، زلالت کے سامنے تسلیم نہ ہو. کربلا میں امام نے یہ بتا دیا کہ زلالت سے سمجھوتا کرنا کیا ہوتا ہے اور راہ نبی کو جاری رکھنا کیا ہوتا ہے. کربلا در حقیقت ایک دوراہا ہے، وہ دوراہا جو میں نے اکثر بیان کیا ہے. امام حسین کی منطق میں اس دوراہے کا نام ہے سلت و ذلت کا دوراہا. ان دائی ابن دائی قد رکزنی بین اسنتین بین سلت و ذلہ، کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے، دو راہوں کے بیچ میں لا کھڑا کیا ہے، ایک سلت کا راستہ، ایک ذلت کا راستہ. سلت سختیوں کا راستہ، موت کا راستہ، شہادت کا راستہ. سلت کہتے ہیں نیام سے نکلی ہوئی، منڈلاتی ہوئی اور لٹکتی ہوئی تلوار کو عرب سلت کہتے ہیں. سیف مسلول، وہ تلوار جو نیام سے کھینچ لی جائے اور بالکل چلنے کے لیے تیار ہو، منڈلا رہی ہو، مارنے کے لیے، گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو، یہ سیف مسلول کہلاتی ہے. سلت و ذلت یعنی تلواروں اور نیزوں کا راستہ، اور ایک طرف ذلت کا راستہ یعنی زلالت کو قبول کرنے کا راستہ. امام فرماتے ہیں کہ اس یزید نے اور اس کے نظام نے، اس کے گورنر نے، اس کے حکمرانوں نے، اس کے حاکموں نے مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ یا میں ذلت و ذلالت قبول کروں یا پھر عزت و شہادت قبول کروں۔ یہاں پر حسین فرماتے ہیں کہ تمہارا امام، یہاں تمہیں پتا چلے گا کون ہے۔ امام حسین ذلت و ذلت کے دوراہے میں امتوں کو ذلت کی راہ دکھا کر عزت کی چوٹی پر پہنچانے والے امام کا نام ہے۔ اور اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، ہے ہات من الذلہ، میں ہرگز ذلت کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ لوگ مشورے دیتے تھے، امام کو بھی مشورے دیتے تھے کہ آپ اس نظام سے ٹکرا رہے ہیں، آپ اس کے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ خاموشی اختیار کریں، اس کا حصہ بن جائیں، اس کا جز بن جائیں، اس کے مقابلے میں سکوت اختیار کریں۔ لیکن امام نکلے ذلت و ذلت کا دوراہا قوموں کو بتانے کے لیے۔ راہ نبوی قرآن کے بقول امام حسین علیہ السلام نے انقلاب عقبی اور انقلاب نبوی، ان کے دوراہے پر امت کو یہ بتایا کہ انقلاب نبوی جاری رکھنا یہ راہ ہے جو امام نے طے کی ہے، اور جو حسین سے الگ ہو گیا اگرچہ وہ حج میں مشغول ہو یا نماز میں مشغول ہو، وہ در حقیقت عقبی راستے میں جا رہا ہے، وہ عقبی راستے میں جا رہا ہے، وہ نبوی راہ پہ نہیں جا رہا۔ نبوی راہ کے لیے حسین ابن علی کا راستہ ہے۔ عقبی راہوں کو ہزار لیبل سے انسان ٹھیک کر سکتا ہے، دلائل دے سکتا ہے کہ یہ درست راہ ہیں جن پر ہم جا رہے ہیں، حالات کا تقاضا یہ ہے، مصلحت یہ ہے، فلاں یہ ہے، کئی دلیلیں لا کر لوگوں کو عقبی راہوں پر ڈالا جاتا ہے۔ سب سے بڑا المیہ امت رسول کے لیے قرآن یہ بیان کر رہا ہے، بعد از رسول خطرہ انقلاب تم علی اعقابکم، تم نے واپس پلٹ جانا ہے اسی ضلالت پر جس سے تمہیں رسول نے نکالا تھا، اور اگر واپس پلٹ گئے ضلالت پر تو پھر تمہیں یہ عبادتیں بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گی جو ضلالت کے اندر تم انجام دے رہے ہو۔ ان ضلالتوں سے، ان عبادتوں سے امیدیں نہ رکھو۔ عقبی انقلاب کی ایک علامت اشارہ کیا، فتنے ہیں، امت کو عقبی انقلاب میں لانے کے لیے فتنے اس کے اندر کھڑے کرنا۔ فتنوں سے بچنے کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں صرف ایک راستہ ہے، دو کام نہ کرنا۔ علی منع کر رہے ہیں تمہیں فتنوں کے اندر، دو کام ہرگز نہ کرنا۔ کن فل فتنہ تے کا ابن لبون، فتنے کے اندر ابن لبون بن جا۔ ابن لبون عربی زبان میں اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں جو نابالغ ہوتا ہے، اس کا دودھ بھی نہیں ہوتا، حاملہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بچہ پیدا کرے، اور سواری کے قابل بھی نہیں ہوتا، اس پر پالان بھی نہیں ڈالا جا سکتا، نہ سواری اس کی لی جا سکتی ہے نہ اس کا دودھ نکالا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب فتنہ شروع ہو جائے تو فتنے کو دودھ بھی نہ پلا اور فتنے کو سواری بھی مت دے، نہ دودھ پلا نہ سواری دے۔ وہ لوگ جو فتنوں کے اندر آ کر دلائل دینا شروع کرتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے اہل ممبر ممبر پر بیٹھ کر فتنوں کو دودھ پلاتے ہیں اور عوام فتنوں کو اپنے دوش پر سواری دیتے ہیں، عوام کے دوش پر فتنے آگے بڑھتے ہیں۔ علی کیا فرما رہے ہیں کہ نہ فتنے کو دودھ پلا نہ فتنے کو سواری دے، بلکہ کیا کر، فتنے کے مقابلے میں قیام کر۔ قیام تیرا شروع ہو آگاہی اور بصیرت سے، فتنے کو ختم کرنے کے ہتھیار کا نام بصیرت ہے، اس کا نام بیداری ہے، اس کا نام شعور ہے، اس کا نام آگاہی ہے، کہ جب انسان آگاہ ہو جاتا ہے، پس منظر سے آگاہ ہو جاتا ہے، اثرات سے آگاہ ہو جاتا ہے، نتیجوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، پھر فتنہ گروں کو دھتکار دیتا، ریجیکٹ کر دیتا ہے، فتنہ گروں کی بات نہیں مانتا، فتنوں کو دودھ نہیں پلاتا، فتنوں کو سواری نہیں دیتا۔ بصیرت کے ہتھیار سے فتنوں کو کند کر دو۔ امت رسول اللہ کو عقبی انقلاب کرانے والوں نے دو قسم کے راہبر امت کو ملے، امت رسول اللہ کو، امت مصطفیٰ کو۔ ایک امام ہدا اور ایک امام زلالت، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. آئمہ نار و آئمہ ہدایت. آئمہ ہدایت جنہوں نے نبوی راستہ امت سے طے کروانا ہے، اور آئمہ زلالت جنہوں نے عقبی انقلاب کرانا ہے. ہر وہ شخص جو آپ کو ذلت و زلالت قبول کرنے کا کہے، سمجھ لو یہ امام انقلاب عقبی ہے، یہ امام زلالت و ذلت ہے. اور ہر وہ شخص جو آپ کو ذلالت سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر نور کی دعوت دے رہا ہو، جان لو کہ یہ راہ نبوی پہ جا رہا ہے. تفرقہ، جو بھی تفرقہ باز ہو، تفرقہ ڈالتا ہو مسجد میں، ممبر پہ، شیعہ بن کر، سنی بن کر، ہمدرد بن کر، عالم بن کر، خطیب بن کر، قاری بن کر، لیڈر بن کر، رہبر بن کر، کسی بھی لبادے میں، قلم سے، سخن سے، زبان سے، حرکت سے، اشارے سے، جو بھی امت کے اندر تفرقہ ڈالتا ہو، یقین جان لو یہ امام زلالت ہے. یہ امت رسول کو عقبی انقلاب کرانا چاہتا ہے. لیکن جو وحدت آ کر پیش کرے آپ کے سامنے، یقین جان لو یہ ظلمات سے نکال کر نور میں لانا چاہتا ہے. یہ انقلاب، یہ رہبر ہدایت ہے. خب یہیں سے پہچان لو آپ. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے تنہا قیام کیا، اسی طرح جس طرح مکہ میں قیام ہوا، تنہا قیام کیا، قم میں قیام کیا. اور اہل قم امام کو کہتے تھے کہ یہ کیا حرکت ہے، کیوں شہنشاہیت پہ راضی نہیں ہو، شہنشاہیت میں کیا حرج ہے، آپ درس تو پڑھ رہے ہو، اپنا حوضہ قم تو برقرار ہے، درس کتابیں تو لکھی جا رہی ہیں، اصول تو لکھا جا رہا ہے، مسجدیں تو بنی ہوئی ہیں، اس شاہ سے یہ کہو کہ مسجدوں کے بجلی کے بل فری کر دے، اس شاہ سے یہ کہو کہ عزاداری کے لائسنس جاری کر دے، اس شہنشاہ سے یہ کہو کہ امام باروں کے بجلی کے بل معاف کر دے. اگر یہ کام کر دے، انہی مسجدوں میں شاہ کی سلامتی کی دعائیں مانگو، انہی امام بارگاہوں میں شاہ کی سلامتی کی دعائیں مانگو. لیکن امام نے آ کر کیا کہا کہ ذلت اور زلالت کے نظام میں درس پڑھنے والوں، زلالت کے سائے میں سجدے کرنے والوں، زلالت کے سائے میں قصیدے اور نعتیں پڑھنے والوں، زلالت کے سائے میں عبادتیں کرنے والوں، یہ عبادتیں تمہیں کہیں نہیں پہنچائیں گی. راہ حسین ابن علی یہ ہے کہ پہلے میدان ہموار کرو، زلالت ختم کرو، پھر عبادت کرو، وہ عبادت تمہیں خدا تک پہنچائے گی. توجہ فرمائیں عزیزان، آج ملت کی بیداری کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، عقیدت مندوں کو حقیقت سے آگاہی کی ضرورت ہے. اور یہ عقیدت کے جذبوں میں جس دن حقیقت کا جلوہ آ گیا، اس مملکت سے زلالت کا سایہ ختم ہو جائے گا، یہاں سے انقلاب عقبی کا رخ مڑ کر راہ نبوی کی طرف مڑ جائے گا. ابھی فتنوں کے لیے یہ زمین، سرزمین تیار ہے. لوگوں کے عقیدت کے جذبوں سے کھیلنا، لوگوں کے احساسات سے کھیلنا، لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنا، ان کو بھڑکا کر ایک دوسرے کے خلاف تفرقہ ڈالنا، اس وقت شعبدہ باز یہ کام کر رہے ہیں. لیکن جب حقیقت رونما ہو جائے، حقیقت روشن ہو جائے، حقیقت کھل جائے، اور عقیدت مند کو حقیقت مل جائے، پھر یہ عقیدت مند اگر دس بھی ہیں تو قرآن کہتا ہے سو پر غالب آ جائیں گے، اگر تھوڑے بھی ہیں تو اکثریت پر غالب آ جائیں گے. یہ قرآن کا فرمانا ہے کہ خدا نے ہمیشہ ان حقیقت پسندوں کو جو عقیدت بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، انہی کو خدا نے نجات دینی ہے. سرزمین پاکستان کے اندر بصیرت و بیداری و شعور کی ضرورت ہے، اس ملت کو آگاہی کی ضرورت ہے. عزیزان، وحدت رکن انقلاب نبوی ہے، لیکن وحدت نہ وہ وحدت جو جنگ احزاب میں مشرکین آئے احزاب لے کر. قرآن فرما رہی ہے، قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں، جنگ احزاب، مشرکین نے تمام پارٹیاں جمع کی، لشکر بنایا، مدینہ پر حملہ کر دیا. رسول اللہ نے اپنا لشکر بنایا اور ان سے مقابلے کے لیے جنگ خندق جس کو کہتے ہیں، یہ جنگ احزاب بھی ہے. چونکہ مشرک تمام احزاب مل کر اکٹھے ہو کر آئے دین کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، یہ بھی وحدت ہے. دین یہ نہیں کہتا اس طرح کی وحدت کرو. وحدت احزاب، وہ جنگ احزاب، سیاسی پارٹیوں کی وحدت، سیاسی جانسوں کی وحدت نہ. اللہ کا فرمان ہے، واتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام کر متحد ہو جاؤ. اقتدار کی کرسی تمہیں ایک نہیں کر سکتی، اللہ کی رسی تمہیں ایک کرے گی. اقتدار کی کرسی ایک نہیں کر سکتی، اللہ کی رسی تمہیں ایک کرے گی. اللہ کی رسی، اللہ کا دین، اللہ کی رسی توحید، اللہ کی رسی لا الہ الا اللہ، اللہ کی رسی رسالت رسول اللہ، اللہ کی رسی اہل بیت رسول، اللہ کی رسی سنت رسول اللہ، اللہ کی یہ رسی ہے، اس رسی کو تھام لو. تفرقہ انقلاب عقبی، آج ملت زلالت میں اس لیے گر گئی کہ تفرقہ کے اماموں نے کامیابی کے ساتھ ملت کے اندر تقسیم کر دیا، تفرقہ ڈال دیا، اختلافات کو ہوا دی، اختلافات کو فتنہ بنایا. وحدت، عقیدے کی وحدت، نظریے کی وحدت، عمل کی وحدت، ایمان کی وحدت، اللہ کی خاطر وحدت، راستے کی وحدت، مقصد کی وحدت، مسلک کی وحدت. مسلک سے مراد فرقے نہیں، مسلک سے مراد طریقہ، رسول اللہ کا طریقہ. مکتب کی وحدت، مسلک کے بجائے درست لفظ مکتب ہے. رسول اللہ نے امیوں کو امت بنایا، مقصد ایک بار کر دیا ان کا، راستہ بھی ایک کر دیا اور مکتب بھی ایک کر دیا. یہ تین چیزیں جب ایک ہو جائیں، ان سے جو اتحاد پیدا ہوتا ہے قرآن اس کو امت کہتا ہے. لیکن اگر مقصد کے علاوہ مفاد پر لوگ ایک ہو جائیں، راستے کے علاوہ کسی جانسے میں لوگ مل جائیں، اور مکتب کے علاوہ کسی خود ساختہ معیار پر ایک ہو جائیں، یہ جنگ احزاب کی وحدت ہے. یہ وحدت دینی نہیں، یہ وحدت الہی نہیں. وحدت الہی مقصد تمہارا خدا ہو جائے، وحدت الہی راستہ تمہارا الہی ہو جائے، اور وحدت دینی مکتب تمہارا الہی ہو جائے، آئیڈیالوجی تمہاری الہی ہو جائے، نظام تمہارا الہی ہو جائے. یہ وہ وحدت ہے جو مومنین کو امت بنا سکتی ہے. تفرقہ عقبی انقلاب کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ایسا کامیاب ہتھیار جو دشمن نے امت اسلامی پر، امت رسول اللہ پر استعمال کیا، اور جس نے کاٹ کر حصے بکھرے کر دیے تکلیف دہ حد تک. آج روز میلاد رسول اللہ، جس طرح علامہ اقبال عاشق رسول اللہ ہیں، عاشق رسول رسول اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہا ہے کہ اے باد صبا، کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اے باد صبا، میرا پیغام میرے رسول تک پہنچانا کہ آپ کی امت کے قبضے سے دین بھی چھین لیا گیا، دنیا بھی چھین لی گئی. آج روز میلاد رسول اللہ، ہم کیا ہدیہ پیش کریں رسول اللہ کی خدمت میں؟ عقیدت پیش کریں یا وحدت پیش کریں؟ عقیدت پیش کریں اور وحدت نہ ہو، وہ عقیدت رسول کو خوش نہیں کر سکتی. وہ عقیدت رسول کو خوش کر سکتی ہے جس کے اندر وحدت بھی موجود ہو، جس کے اندر اتحاد بھی موجود ہو. اور وحدت ان تین چیزوں کے اندر، وحدت مقصد کے اندر، وحدت راستے کے اندر، اور وحدت مکتب کے اندر جو امت ساز وحدت ہے، اس کے لیے طریقے بھی رسول اللہ کے ہوں، طریقے یتلو علیہم آیاتِ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی نشانیاں بتا کر ان کو اللہ کی طرف توجہ ہٹاؤ، نشانیاں دوسرے، اب یہاں پہ دنیا کی طرف توجہ ہے، خواہشات کی طرف توجہ ہے، اللہ کی نشانیاں بتاؤ تاکہ اللہ کی طرف ان کا دھیان ہو جائے، تزکیہ و تطہیر کرو تاکہ ملنے کے قابل ہو جائیں، تعلیم و کتاب و حکمت دو تاکہ انہیں مقصد سمجھ میں آ جائے، انہیں راستہ سمجھ میں آ جائے، انہیں راہ سمجھ میں آ جائے اور انہیں راہبر سمجھ میں آ جائے۔ یہ وہ عقیدت، یہ وہ ہدیہ ہے جو روز ولادت رسول، روز بعثت رسول اللہ و ہر وہ دن جو حضرت کی ذات سے منسوب ہے، یہ امت کی طرف سے پیش ہو بارگاہ نبی اکرم میں۔ اس وقت یہ نبی دنیا میں بھی ہمارے لیے نجات دیں گے، آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ نبی جن کو خدا نے شفیع امت بنایا ہے، اپنی امت کی بخشش، یہ نبی نہیں آئے کہ صرف قبر کے بعد تمہیں نجات دیں گے، یہ نبی انبیاء سب اس لیے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ آئے، اے موسیٰ پہلے فرعونیت سے نجات دے، پھر ان کو آخرت میں نجات دینا، پہلا تیرا تجربہ دنیا میں ہو۔ رسول اللہ کو بھیجا کہ پہلے انہیں دنیا میں نجات دے، وہ راہ جو دنیا میں نجات نہ دے سکے وہ آخرت میں نجات نہیں دے سکتی، راہ نبی کے ذریعے پہلے ہم دنیا میں نجات پائیں۔ یہ مملکت جو شرمندگی کی حد تک تفرقے کا شکار ہو چکی ہے، شرمساری کی حد تک تفرقے کا شکار ہو چکی ہے، عزیزان وحدت سن لینا اور بیان کر دینے سے نہیں ہوتی، وحدت کے لیے فرد فرد یہ سمجھے جا کر کہ وحدت ہے کیا، مطالعہ کریں، پڑھیں، سمجھیں، ایسے افراد سے استفادہ کریں جو وحدت کو سمجھتے ہیں، جو سمجھا سکتے ہیں، جو معلم دین ہیں، جو آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرد فرد اپنے اندر، تمام مسلمانوں کے اندر وحدت کا پرچم بلند کریں اور اس نبی کے پرچم کے نیچے تمام امت کو اکٹھا کریں۔ لیکن یہ آگاہی و بصیرت کے بڑھنے سے ہوتا ہے، فقط وہ عقیدت جس میں بصیرت نہ ہو، بسا اوقات عقیدت انسان کو اپنے ہی بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حبو کا شیئن یومی و یسم، بسا اوقات محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، محبت انسان کو بہرا کر دیتی ہے، گنگا کر دیتی ہے، محبت اندھا بھی کر دیتی ہے۔ اگر محبت کے ساتھ بصیرت نہ ہو، انسان کسی اپنے ہی کا ہی دشمن ہے۔ کیا آج آپ کو شیعوں کے اندر تفرقہ نظر نہیں آتا؟ خود شیعہ ملت کے اندر دشمنی نظر نہیں آتی؟ تفرقہ بازوں اور فتنہ بازوں نے کس قدر آسانی سے اس ملت کے اندر، جن کا امام بھی ایک، جن کا مسلک بھی ایک، جن کا راہبر بھی ایک، جن کا رسول بھی ایک، جن کا قرآن بھی ایک، جن کا قبلہ بھی ایک، جن کا اللہ بھی ایک، ان کے اندر کتنی آسانی سے تفرقہ پھیلا دیا، شیعہ و سنی کے اندر کتنا جلدی تفرقہ پھیلا دیا، کہ جن کا نبی ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، اللہ ایک، کتنی آسانی سے دور کر دیا۔ اس وجہ سے کہ بصیرت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بیداری نہیں ہے۔ اس زلالت سے نکلنے کے لیے رسول اللہ کا یہ راستہ، انقلاب نبوی کا راستہ اس سرزمین پاکستان کے لیے، آج ہم روز عہد ہے در حقیقت، اکٹھے نہیں ہوئے فقط نعت سن کے، سنا کے اور دعائے ثواب لے کر، التماس دعا کر کے گھروں کو چلے جائیں۔ آج روز عہد ہے، وہ ہر مسلمان، ہر مومن آج اپنے نبی سے عہد کرے، اور فرزند نبی سے، امام صادق علیہ السلام سے، کہ آج ان کی ولادت کا بھی دن ہے، آج عہد کرے اپنے امام سے اور اپنے رسول سے، عہد کرے کہ میں اپنی ذات کی حد تک، اپنے تئیں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، دوسرے کریں یا نہ کریں اس پر عمل، دوسرے مانے یا نہ مانے، لیکن میں اپنے تئیں، اپنے رسول سے عہد کرتا ہوں کہ میں نے خود بھی ضلالت سے نکلنا ہے اور اپنی امت کو بھی ضلالت سے نکالنا ہے، اپنی مملکت کو بھی ضلالت سے نکالنا ہے، اپنے وطن و ملک کو بھی ضلالت سے نکالنا ہے، اپنے ماحول کو بھی زلالت سے نکالنا ہے. اور جب اگلا سال آئے اور روز ولادت رسول اللہ آئے تو اس جشن میں شرمندہ نہ بیٹھے ہوئے ہوں, سرخرو بیٹھے ہوئے ہوں. اگلے سال کے لیے رسول کے لیے ابھی سے گلدستہ تیار کر کے رکھو. وہ گلدستہ کھیتوں میں اگے ہوئے پھولوں کا نہ ہو, بازاروں سے خرید کے نہ ہو, بلکہ وہ گلدستہ امت نبی کے پیروکاروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ملنے سے بنا ہوا ہو. اور وہ گلدستہ اتنا خوبصورت و حسین و زیبا ہو کہ خدا کی طرف سے ہدیہ پھر آ جائے کہ اے امت تو نے رسول کو ہدیہ وحدت پیش کیا, تو امت بن گیا, اب لے میرا ہدیہ قبول کر کہ وہ امام جو میں نے غیبت میں بٹھا رکھا ہے یہ ہدیہ اللہ کا ترے مل جائے گا. اس نے اختتام کے لیے, اب جب آپ عہد کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ, آج روز ولادت رسول اللہ, ظاہری طور پر اظہار کے لیے میری درخواست ہے تمام مومنین سے کہ وہ تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں, دو زانو ہو کر, چار زانو نہ ہو, سب دو زانو, سب دو زانو, اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے آدمی کے پنجے میں پنجہ ڈال کے ہاتھ بلند کریں, دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہاتھ بلند ہوں, اوپر ہوں, ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہوں, پنجے میں پنجہ ڈالو, ساتھی کے پنجے میں, ساتھی کے ساتھ جو قریب بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو, پنجہ ڈالو, اور سب نے مل کر اب یہاں آپ کی عقیدت ہے, آپ کا ایمان عہد ہے, یہ عہد کی ندا بلند ہوگی. جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کام کریں, تماشا نہ دیکھیں, جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی امت رسول اللہ ہیں, یوں نہیں کہ بیٹھے ہوئے امت ہیں کھڑے ہوئے امت نہیں ہیں. ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں, کھڑے ہوئے بھی اپنے ساتھی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور ہاتھ دونوں بلند کر کے اس طرف بیٹھے ہوئے بائیں جانے بیٹھے ہوئے یہ پکاریں گے, اس طرف والے خاموش رہیں گے, اس طرف والے مومنین ندا دیں گے لبیک یا رسول اللہ, پھر یہ چپ ہو جائیں گے, اور اس طرف کے مومنین بولیں گے لبیک یا حبیب اللہ, ہاتھ نہیں چھوڑنے, پہلے یہ شروع کریں گے لبیک یا رسول اللہ. سب نے مل کر, ابھی سب نے مل کر, دونوں گروہ مل کر لبیک یا رسول اللہ. سب نے مل کر لبیک یا حبیب اللہ. دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی رحمت کا واسطہ دے کر, اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعزل اجل الاکرم, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خداوندہ تجھے واسطہ ہے اپنے رسول کا, تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب کا, تجھے واسطہ ہے اس مولود مبارک کا. پروردگارہ امت رسول اللہ کے اندر وحدت و اتحاد برقرار فرما, ملت پاکستان کے اندر وحدت و اتحاد برقرار فرما، مومنین کے اندر وحدت و الفت برقرار فرما، تفرقہ و نفاق کا خاتمہ فرما، تفرقہ ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما، منافقت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا اے رب رحمت، نبی رحمت کے صدقے پروردگارا اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، ان جوانوں کے اندر غیرت و شجاعت عطا فرما، ملت کے اندر بیداری کے لیے، بصیرت کے لیے، وحدت و اتحاد کے لیے اور سب اب تمام مسلمین کی حفظ و سلامتی کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے محمدی صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد پر۔